الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آخرت کے لحاظ سے تو وہ بہت ہی زیادہ نفع اور فائدے کے ہیں، لیکن دنیا میں بھی مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور تنازعات ہوتے ہیں، ان کے سد باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ میں خاص طور پر ایک ایک جزئی چیز کو بیان کر کے بتایا ہے کہ ان کاموں سے تمہیں بچنا ہے اور کون سے کام تمہیں کرنے ہیں جس کے نتیجے میں تم آپس کے جھگڑوں سے بچے رہو. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے طرز عمل سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں سے زیادہ کسی چیز سے بھی اتنی نفرت نہیں تھی جتنی اس بات سے کہ مسلمان آپس میں جھگڑیں، اور ان جھگڑوں کے سد باب کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ مستحب اعمال کو بھی چھوڑ دیا، مستحب اعمال کو بھی چھوڑ دیا، کہ خطرہ تھا کہ اگر اس مستحب عمل پر میں اس مستحب کام پر میں عمل کروں گا تو کہیں مسلمانوں میں جھگڑے نہ پیدا ہو جائیں، فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. تو مستحب اعمال کو بھی آپ نے چھوڑا اس غرض سے کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے، اتفاق رہے، اور ان کے درمیان جھگڑے نہ ہوں. اگر آج ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو صورتحال ایسی ہے کہ گھر گھر جھگڑے ہیں، خاندانوں میں اختلاف ہے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، خاندانوں کے جھگڑے ہیں، اور مختلف قومیتوں کے جھگڑے ہیں کہ یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے اور میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے درمیان آپس میں جھگڑے ہیں. اور بین الاقوامی سطح پر دیکھو تو ملک ملک میں جھگڑے ہیں. ان سارے جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ حجرات کے اندر جو احکام عطا فرمائے ہیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. نہ صرف اوجھل ہیں بلکہ ان کے برخلاف ہم کارروائیاں روز کرتے ہیں. اللہ بچا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس لیے میں نے ذوالحجہ کے مہینے سے پہلے سورہ حجرات کی کچھ آیات کا بیان شروع کیا تھا, بیچ میں ذوالحجہ اور محرم وغیرہ کے احکام آ گئے تھے اس لیے وہ تسلسل ٹوٹ گیا. تو میں ایک بار پھر سورہ حجرات کے وہ احکام عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو سورہ حجرات شروع سے لے کر آخر تک اسی اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ہی احکام پر مشتمل ہے, لیکن جو خاص طور پر وہ آیات جن کا تعلق مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت سے ہے, باہمی اتحاد و اتفاق سے ہے, اس کی جو پہلی آیت, اس حصے کی جو پہلی آیت ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ, جو ایک اصولی بات فرما دی شروع میں کہ یاد رکھو سارے مومن یعنی سارے مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, یعنی اخوت کا دار و مدار وہ عصبیت پر نہیں ہے کہ فلاں میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لہذا وہ میرا ہے, فلاں میرے وطن سے تعلق رکھتا ہے لہذا وہ میرا ہے, اور جو دوسرے وطن سے رکھتا ہے وہ دوسرا ہے, جو میری زبان بولتا ہے وہ میرا ہے, اور جو میری زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بولتا ہے وہ غیر ہے. اخوت کا یہ معیار نہیں ہے قرآن کریم کی نظر میں. قرآن کریم کی نظر میں اخوت کا, بھائی چارے کا اصل مدار اور معیار ایمان ہے. جو بندہ بھی اللہ جل جلالہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, چاہے ہم اس کی زبان نہ سمجھتے ہوں, چاہے ہم اس کے قبیلے سے متعلق نہ ہوں, اس کے وطن کو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہ ہو, لیکن چونکہ وہ مومن ہے مسلمان ہے لہذا وہ ہمارا بھائی ہے. اور اس اخوت کا اللہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طرح ذکر فرمایا کہ انما المؤمنون کجسد واحد, سارے مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم کی طرح ہے. پورے مومن جتنے بھی دنیا میں پائے جا رہے ہیں, کسی بھی خطے میں رہتے ہوں, کوئی بھی زبان بولتے ہوں, سب ملا کر ایک جسم ہے. اذا اشتکا منہ عضو اشتکا منہ کلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارے انسانوں کو تکلیف پہنچے, سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوں. اور ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو, درد ہو, تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے, رات کو اس کو نیند نہیں آتی, بخار چڑھ جاتا ہے, اس وجہ سے کہ اس کے ایک عضو کا تکلیف ہے. لہذا مومنین کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی بات جسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھی دوسرا مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے. اب ہم الحمدللہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, اور اگرچہ ہماری بعض اوقات زبانیں مختلف ہیں, وطن مختلف ہیں, پیدائش کسی کی کہیں پر ہوئی ہے کسی کی کہیں اور ہوئی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتے سے ہمیں جوڑا ہوا ہے وہ اسلام کا اور ایمان کا رشتہ ہے، لہذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا، تقریباً 30-35 سال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا اور پاکستان سے علماء کا ایک وفد گیا تھا چین کے مسلمانوں سے ملاقات کے لیے، اور یہ پہلا موقع تھا جب چین میں باہر سے آنے والوں کے لیے دروازے کھلے تھے. تو اس وقت سوچا گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا. لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں جمہوریت کے نام پر، لیکن جیسا حکمران بحثت مسلمان وہ آیا تھا، شاید اس کے بعد نصیب نہیں ہو سکا. تو انہوں نے جب چین نے پہلی بار باہر کی دنیا کے لیے دروازے کھولے، اس سے پہلے باہر کا کوئی آدمی چین نہیں جا سکتا تھا، تو جب باہر کی دنیا کے لیے چین نے دروازے کھولے، اور وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے، اس میں بھی پاکستان کی کوششوں کا دخل تھا، تو سر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کے جو مسلمان تھے، چین کے مسلمان، وہ سب حج کی دولت سے محروم تھے. حج کی آرزو رکھتے تھے، ظاہر ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چین میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ہمارے پورے پاکستان کی تعداد کے تقریباً برابر. تو صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے چین کی حکومت سے بات چیت کر کے چین کے مسلمانوں کے لیے حج کا راستہ کھولا، اور کہا ہم پاکستان میں ان کو پاکستان بلائیں گے اور پاکستان سے ان کو حج کے لیے بھیجیں گے. چنانچہ 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ چین کے مسلمانوں کو پاکستان کے ذریعے حج کرنے کا موقع نصیب ہوا. اس موقع پر صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ایک وفد تشکیل دیا، کہ علماء کا ایک وفد جو جا کر چین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرے. اس وفد کی قیادت میرے سپرد کی، تو ہم ایک قافلے کی شکل میں چین میں گئے. تو میں ایک منظر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ایک جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اتفاق سے ہمارا سفر بالکل فجر کے متصل بعد شروع ہوا، اور ایسے پہاڑی علاقوں سے گزرنا ہوا، اتنے زبردست پہاڑی علاقوں سے، کہ وہاں پر سردی منفی 14-15 تھی، منفی -14 -15 وہ علاقے تھے. تو جب ہم ایک علاقے سے گزرے پہاڑوں کے درمیان، تو دیکھا ایک جمع غفیر جمع ہے لوگوں کا. بھائی کیا بات ہے، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ پاکستان سے علماء کا ایک وفد آیا ہوا ہے اور وہ یہاں سے گزرے گا. وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، ٹھہرنا کسی اور جگہ تھا، لیکن اس کو پتا اتنا معلوم ہو گیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایک وفد یہاں سے گزرے گا. اب پتا نہیں تھا کہ کس وقت گزرے گا، تو کئی گھنٹوں سے وہ اس -14-15 سردی کے اندر فجر سے پہلے سے گھنٹوں سے انتظار کر رہے تھے. انتظار کس بات کا کر رہے تھے؟ کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کی شکل دیکھ لیں. تو جب ہم نے گاڑی روکی اور ان لوگوں کو دیکھا، اب نہ وہ ہماری زبان جانتے ہیں نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ زبان ایک ہی کلمہ تھا جو انہوں نے جو جس کے انہوں نے نعرے لگائے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر, بس یہ کلمہ تھا جو ہمارے اور اس کے درمیان مشترک تھا, جو ہم سمجھ سکتے تھے اور وہ سمجھ سکتے تھے. اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا جنہوں نے کبھی انہوں نے باہر کے کسی مسلمان کو دیکھا نہیں تھا, تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کے دل میں اتنے زبردست جذبات تھے کہ رات کے آخری پہر میں اتنی سخت سردی میں پہاڑوں کے درمیان راستے پر کھڑے ہوئے تھے اور زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, صرف آنکھوں سے ان کے جذبات کو پتہ چل رہا تھا, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, زبان پر اللہ اکبر کے نام.
tasqur.com
یہ رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے درمیان قائم فرمایا, ایمان کا رشتہ. لہذا وہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ کہہ دیا انما المؤمنون اخوة, سارے مومنین بھائی ہیں. ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہر دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے, اور بھائی سمجھنے کے نتیجے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے, اس کے ساتھ دشمنی سے حد تر امکان پرہیز کرے, جھگڑوں سے پرہیز کرے, اور اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اگر بالفرض اس میں کوئی غلطی بھی ہے یا اس سے کوئی ناراضی بھی پیدا ہوئی ہے تو اس غلطی اور ناراضی کو محبت کے ساتھ, جیسے دو محبت کرنے والوں کے درمیان بھی آپس میں ناگواری ہو جاتی ہے, تو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو آپس میں طے کر لیا, نہ یہ کہ اس کو گاتا پھرے اور اس کی بنا پر دل میں دشمنی ٹھان لے اور دشمنی ٹھان کر اس کا بدخواہ ہو جائے. مومن جب بھائی ہے تو وہ خیر خواہ ہے, یہاں تک کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو, کلمہ پر ایمان رکھتا ہو, اگر خدا نہ کرے گناہوں میں بھی مبتلا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہے, تب بھی وہ ہمارا بھائی ہے, اور بھائی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ اس کی خیر خواہی کریں. خیر خواہی کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب موقع ہو تو اس کو پیار سے محبت سے اس گناہ سے باز رکھنے کی کوشش, نہ یہ کہ اس کو شرم دلائیں, نہ یہ کہ اس کی توہین کریں, برسر بازار اس کو رسوا کریں اور اس کے لیے غلط سلط الفاظ استعمال کریں, بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ اس کو بات سمجھائیں, اور کم از کم اگر وہ امید نہیں ہے بات سمجھنے کی اور وہ راہ راست پر آنے کی امید باوجود خیر خواہی کے ختم ہو گئی ہے, تب بھی اس کے لیے دعا کریں, یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو راہ راست پر لے آئیے, اور اے اللہ یہ جس بیماری میں مبتلا ہے, یہ فسق و فجور جو ہے نا, گناہ جو ہے نا, یہ ایک بیماری ہے, روحانی بیماری, تو بیمار پر ترس کھانا چاہیے, بیمار سے دشمنی نہیں ہوتی, بیمار سے بدخواہی نہیں ہوتی, بیمار کو پر غصہ نہیں کیا جاتا, بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے. تو ترس کھا کر اس کے حق میں دعا کرو, یا اللہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے, اپنی رحمت سے اس کو بیماری کو دور کر دیجیے. تو پہلی بات جو انما المؤمنون اخوة سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب سارے مسلمان میرے بھائی ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کی خیر خواہی کروں, بدخواہی سے بچوں, بلکہ اگر اس کی اسی اندر کوئی غلطی ہے, کوئی عیب ہے, تو اس عیب کو پہلے پیار سے دور کرنے کی کوشش کروں, اگر وہ عیب دور نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے حق میں دعا کروں, لیکن قطع تعلق کر کے بیٹھ جانا اور سلام و کلام بند کر دینا اس بنا پر کہ مجھے فلاں کی یہ بات اچھی نہیں لگی, تو یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کا کام یہ کہ میرا بھائی ہے, اور بھائی ہونے کے نتیجے میں مجھے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تب بھی خیر خواہی کرنی ہے، اگر فرض کرو کسی برے کام میں مبتلا ہے تو بھی خیر خواہی کرنی ہے، اس کو دعوت دینی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے اور موعظۃ، کیا لفظ استعمال فرمایا، والموعظۃ الحسنہ یعنی خوبصورت نصیحت سے، لفظی معنی یہ ہوئے، یعنی ایسی نصیحت سے، یہ نصیحت نہیں جس میں تم نے اس کے اوپر ڈونگرے برسا دیے، بلکہ پیار سے، محبت سے، خوبصورت انداز میں اس کو نصیحت کرو. اور اگر فرض کرو نصیحت نہیں قبول کرتا وہ، تو یہ اس کا کام ہے، وہ ایک بیماری میں ہے، دعا کرو اس کے حق میں، یا اللہ اس کو راست پر لے آئیے، اس کے اندر جو خامی ہے اس کو دور فرما دیجئے. یہ ہے مومن کا کام دوسرے مومنوں کے ساتھ، دشمنی قائم کر لینا کہ یہ چونکہ میری رائے سے اس کی رائے الگ ہے، لہذا اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اسے سلام کروں گا، نہ کلام کروں گا، نہ اس کے پاس بیٹھوں گا، نہ اس کے کوئی حقوق ادا کروں گا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. حق المسلم علی المسلم خمسن، فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. کیا حق ہے؟ کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، اگر اس کو چھینک آئے تو اس پر یرحمک اللہ کہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اگر وہ تمہیں کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے. یہ سارے حقوق ہیں مسلمانوں کے، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر. تو محض اس وجہ سے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ یہ ان حقوق سے دستبردار ہو کر بیٹھ جائیں اور اس سے قطع تعلق کر لیں، یہ اسلام نہیں کہتا، بلکہ یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کرے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے. ارے بھائی، تم نے وہ جب تمہارا بھائی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، دعا کرو اللہ میاں اس کو اچھا کر دے، لیکن قطع تعلق کر کے بیٹھ جانا، بول چال بند کر دینا اور اس کا دشمن ہو جانا، اس کی بدخواہی کرنا، اس کو کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہونا، یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک مومن کے نہیں. تو انما المؤمنون اخوة، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب بھائی ہیں تو بھائی کا حق ادا کرو. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کیا عجیب تشبیہ دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ ہونے کیا معنی؟ آئینہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے جسم کے عیوب اس پر ظاہر کرتا ہے. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اگر ہمارے کوئی زخم لگا ہوا ہے، کوئی خراش لگی ہوئی ہے، وہ آئینہ بتا دے گا بھائی تمہارے یہ خراش ہے. اگر کپڑے میلے ہیں، اس پر داغ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بتا دے گا کہ تمہارے جگہ داغ لگا ہوا ہے. تو مومن کا آئینہ ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی غلطی میں مبتلا ہے نادانی کی وجہ سے، تو مومن اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے اوپر داغ لگا ہوا ہے، یہ اس کو مٹا دو، اس کو صحیح کر لو. اور حضرت حکیم العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بڑی عجیب و غریب بات فرمائی، کہ دیکھو حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے سے تشبیہ دی ہے مومن کو، تو آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے اس کو بتا دے گا تیرے اندر یہ عیب ہے، لیکن وہ گاتا نہیں پھرتا دوسرے جگہوں پر کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو. تو اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کسی کے اندر تم کوئی چیز بری محسوس کر رہے ہو، تو اس سے براہ راست کہو، براہ راست کہو محبت سے، پیار سے، اس کا داغ دور کرنے کے لیے، لیکن گاتے پھرو دنیا میں کہ بھائی فلاں کے اندر تو یہ ہے بھائی، فلاں کے اندر تو یہ ہے بھائی، فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں تو ایسا کرتا ہے، یہ مومن کا کام نہیں، یہ نہ آئینے کا کام ہے نہ مومن کا کام. لہذا یہ تشبیہ عجیب و غریب دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مرآۃ المومن. اگر کسی کوئی تمہیں آدمی اچھا نہیں لگ رہا اپنے کسی اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اس کو کوشش کرو اس لیے اصلاح ہو جائے. اور اگر بالفرض بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتنا ہی کہہ لو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اندیشہ ہوتا ہے، ایسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کسی بات کا سمجھانا الٹا پڑ جاتا ہے. یعنی فرض کرو کہ اگر ایک آدمی بے نمازی ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جی آپ نے اسے کہا کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو. بعض لوگوں سے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ الٹا جواب دے دے، نماز کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کی اعوذ باللہ، مثال کے طور پر یہ کہہ دے. تو ابھی تو وہ گناہگار تھا، اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا. تو ایسے موقع پر پھر دیکھنا چاہیے کہ موقع محل دیکھ کر ہی بات کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہو جائے. لیکن ایک کام تو ہر حال میں کر ہی سکتے ہو، وہ کیا؟ دعا کرو اس کے حق میں، یا اللہ اس کو نمازی بنا دے، یا اللہ اس کو نماز کی عادت ڈال دے، یہ نماز کے فریضے کی اہمیت کو سمجھ لے. دعا کرو، بھائی ہونے کا تقاضا یہ. تو انما المؤمنون اخوۃ کا پہلا سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ ہم ہر مسلمان کے بھائی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، چاہے اپنے عمل سے ہو چاہے دعا سے ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی، حدیث میں خود بھی فرمایا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یا اللہ ہمارے دل میں یہ پیدا فرما دے. اگر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ جو بھی ہے میرا بھائی ہے مومن، تو انشاءاللہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، دشمنیاں نہیں کھڑی ہوں اگر اس کو اپنا بھائی مان لیا. اور بھی اس کے کچھ مزید اس کے اندر بھائی ہونے کے تقاضے ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب
www.darsequran.com